مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم دوستو، وائس آف امریکہ کے پروگرام راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ میں ہوں مبشر علی زیدی۔ ہمارے پروڈیوسر ہیں انجم ہیرلڈ گل اور کنٹرول روم انجینئر ہیں پیٹ ہینڈلے۔ دوستو، پاکستان نے بہت اچھے اچھے مصور پیدا کیے ہیں اور دنیا میں ان کا ذکر بہت خوشی اور احترام سے کیا جاتا ہے۔ عبد الرحمان چغتائی، گل جی، سعد قین، جمیل نقش، استاد اللہ بخش، اقبال مہدی، احمد پرویز۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں آرٹ کو، بلکہ مجموعی طور پر فنون لطیفہ کی زیادہ قدر نہیں کی جاتی۔ بہت سے آرٹسٹ گمنامی کی زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کی بات کرتے ہیں اور انہیں روایتی تعلیم حاصل کرنے پر مجبور کرتے ہیں، اور اس طرح بہت سے موسیقار، گلوکار، شاعر، ادیب، مصور اور مجسمہ ساز کچھ تخلیق کیے بغیر ہی کھو جاتے ہیں۔ ہم آج کے پروگرام میں مصوری پہ بات کرنا چاہتے ہیں اور اس میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں آرٹ کی کیا صورتحال ہے، ہمارے ہاں آرٹ سکھانے کا رواج کس قدر ہے اور کون سی اکیڈمیز اس خدمت میں مصروف ہیں، ہمارے فنکار کیا کام کر رہے ہیں، کیا وہ اپنے فن کی بدولت اچھی زندگی گزارتے ہیں، ہمارے کون کون سے مصور دنیا میں جانے جاتے ہیں، عالمی سطح پر ہمارے فنکاروں کے کام کو کس قدر سراہا جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بڑے مصوروں کی پینٹنگز بہت مہنگی فروخت ہوتی ہیں، اس لیے عالمی سطح پر جعلی پینٹنگز کا کاروبار بھی کیا جاتا ہے، تو کیا پاکستانی مصوروں کے ساتھ بھی یہ واردات کی جاتی ہے؟ ہم یہ سب باتیں آج اپنے مہمانوں سے دریافت کریں گے۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں ان کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ شاہد رسام عالمی شہرت یافتہ مصور اور اسکلپٹر ہیں۔ عامر کھتری ممتاز مصور ہیں، کئی ملکوں میں ان کی پینٹنگز کی نمائش ہو چکی ہے۔ نور جہاں بلگرامی مصورہ ہیں، کیوریٹر ہیں، کراچی کی کوئل آرٹ گیلری کی ڈائریکٹر ہیں۔ احمد شاہ کراچی آرٹس کاؤنسل کے صدر ہیں، انہیں کون نہیں جانتا۔ سلطان احمد آرٹ کے قدردان اور پارک ہیں، لیجنڈری آرٹسٹ سعد قین کے بھتیجے ہیں۔ سعید ابراہیم لاہور کے آرٹسٹ اور استاد ہیں، باغ و بہار شخصیت ہیں۔ شمیل حسین کا تعلق راولپنڈی سے ہے اور وہ منفرد مزاج کے آرٹسٹ ہیں۔ شائستہ مفتی مصورہ ہیں اور کراچی سے تعلق ہے۔ سب سے پہلے ہم عامر کھتری صاحب سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ عامر صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ایک ایسا شخص آپ سے مخاطب ہے جسے آرٹ کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، تو میں نے آپ سے گفتگو کرنے سے پہلے جاننا چاہا کہ پاکستان کے ممتاز آرٹسٹ کون کون ہیں۔ میں نے گوگل پر لکھا ٹاپ آرٹسٹ ان پاکستان، جواب ملا ریما، میرا، عائشہ عمر اور مہوش حیات۔ اس فہرست میں آپ کا نام نہیں ملا، تو جاننا چاہ رہے ہیں کہ عامر صاحب آپ آواز آ رہی ہے میری؟ کیا عامر کھتری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے؟ عامر کھتری صاحب سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عامر صاحب، جب اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ سے بات ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے ان سے رابطہ نہیں ہو پایا ہے، اور ان سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ممتاز مصور ہیں پاکستان اور پاکستان سے باہر، ان کی کئی سولو اور دوسری ایگزیبیشن جس میں دوسرے مصور بھی شریک ہوتے ہیں وہ ہو چکی ہیں۔ ان کی پینٹنگز کافی پسند کی جاتی ہیں، اس میں گل جی کی طرح ان کے پینٹنگز میں گھوڑے بھی نظر آتے ہیں، کبوتر نظر آتے ہیں۔ اور یہ تو ایک لے مین کے انداز گفتگو ہے، اسے یہ کیوں سمجھیں، لیکن ان کی پینٹنگز بہت مقبول ہیں، ان کے قدردان ان کی پینٹنگز کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور کافی مہنگی ان کی پینٹنگز فروخت ہوتی ہیں۔ کراچی سے ان کا تعلق ہے، لیکن یورپ اور امریکہ اور دوسرے ملکوں میں بھی ان کا کام پسند کیا جاتا ہے، بیرون ملک بھی ان کی تصاویر کی نمائش ہو چکی ہے۔ ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ملک میں آرٹ کی کیا صورتحال ہے، اور جو نوجوان اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا مواقع دستیاب ہیں۔ ہمیں عامر کھتری صاحب نے جوائن کر لیا ہے۔ عامر صاحب، میں اس سے پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے تو کچھ آرٹ کے بارے میں معلوم نہیں تھا، اور میں نے گوگل پہ لکھا ٹاپ آرٹسٹ، تو اس فہرست میں آپ کا نام نہیں تھا۔ تو آپ جب لوگوں سے تعارف کراتے ہیں کہ میں ایک آرٹسٹ ہوں، تو کیا لوگ آپ کو بھی ایک اداکار سمجھتے ہیں یا سمجھ جاتے ہیں کہ آپ ایک پینٹر ہیں؟
نہیں نہیں، مطلب جو پہچانتے ہیں مجھے وہ تو یقیناً پہچان جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جن کو پتہ نہیں آرٹ کا تو وہ ظاہر سی بات ہے کنفیوز تھوڑے ہو جاتے ہیں. لیکن آرٹ سرکل جو ہے جہاں تک آرٹ گیلریز کا اور جو ہمارے آرٹ کا سرکل ہے,
جی جی آپ مشہور
جہاں تک لوگ ہیں وہ سب جانتے ہیں.
جی جی وہ تو مذاق کی بات ہے. یہ بتائیں میرے دور میں تو پھر بھی اسکولوں میں ڈرائنگ کے نام پر ایک مضمون ہوتا تھا, میں نے بھی کچھ بچپن میں آڑے ترچی لکیریں کھینچی ہیں, لیکن اب شاید نہیں ہوتا, میرے بچوں نے نہیں پڑھی. اور اب تو کیا کیسے, یعنی ہمارے اسکولوں میں کیسے نکل کے مصور آ سکتے ہیں, کیا ان کے لیے کوئی خاص اکیڈمیز ہوتی ہیں, کیا صورتحال؟
نہیں بچوں کا تو بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو انٹرسٹ ایسا ہوتا ہے آرٹ کا جی. کہ ان کو شروع سے کلرز اور پینسل کلرز کو زیادہ ہی کچھ ہوتا ہے جی. تو آپ نے دیکھا ہوگا ہر اسکول میں, ہر مونٹیسری, ہر کلاس پرائمری وغیرہ آپ اگر دیکھیں تو بچے جو ہیں یہ پینسل کلرز کو زیادہ لائک کرتے ہیں, کلرز میں زیادہ گھومتے ہیں, اسی میں کھیلتے ہیں. تو اس طرح سے آگے بڑھتے ہوئے وہ نکلتے ہیں, اسکیچز بناتے ہوئے. جیسے میں اپنے بیٹے کی بات کروں تو وہ بھی پک کر رہا ہے کلر سے کھیلتے ہوئے. اب مجھے وہ دیکھتا ہے میں کام کر رہا ہوں تو وہ کافی حد تک اس کو کیچ کر رہا ہے اور بہت اچھی پینٹنگز اور اسکیچز بنا لیتا ہے ماشاء اللہ.
تو اب پاکستان میں کیا صورتحال ہے؟ ایک زمانے میں تو بہت بڑے بڑے نام موجود تھے, ابھی بھی ہوں گے لیکن بہت شاید میڈیا انہیں کوریج نہیں دیتا یا بہت سے لوگ نہیں جانتے.
ہاں یہ مسئلہ ایک ہے مبشر, بالکل آرٹ کی حد تک میں کروں گا جو مجھے فیل ہے کہ اس میں کس طریقے سے آرٹ کو اگنور کیا جا رہا ہے. ان کے پاس بہت اچھا ٹیلنٹ ہے بٹ ان کو ڈیفینیٹلی پورا فل اگنور کیا جاتا ہے.
اچھا آپ کی آواز کچھ ٹھیک سے ہمارے پاس نہیں آ رہی. میں ایک یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں, آپ تو مشہور ہیں مصور اور آپ کی بیرون ملک تصاویر کی نمائش بھی ہو چکی ہے, لیکن جو نئے نوجوان اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا کیا مواقع دستیاب؟
ان کے لیے موقع پر یہی ہیں, ہم تو بہت گفٹڈ آ رہے ہیں
جی,
استادوں کو پکڑ لیا, ان سے سیکھا, ان سے بہت کچھ حاصل کیا
جی.
لیکن آج تو کیونکہ انسٹیٹیوٹ بہت زیادہ ہے وغیرہ بہت سے اور انسٹیٹیوٹ نکل آئے ہیں
جی.
تو ان کے لیے یہی ہے کہ پہلے وہ اپنی تعلیم مکمل کریں, ان کے بعد ان کو سرچ کریں جی. ان کے ایڈمیشن لیں اور ان کے تھرو آگے ان کے پاس یہی ہے. اور باقی انٹرنیٹ بہت کامن ہے, فیس بک, سوشل میڈیا اتنا اویئر ہوتا ہے, اس میں وہ کافی نالج ان کو مل سکتی ہے جو ہم اویئر چیزیں ہیں.
اچھا لیکن ایک بات یہ کہ مصوری کافی یعنی مشکل کام بھی ہے لیکن مہنگا بھی ہے. اس کی جو یعنی آپ کے پاس جو کینوس ہے اور آپ کے پاس جو کلرز ہونے چاہیے, آل پینٹنگ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں, یہ سب یعنی خرچے والے کام ہیں. اور انڈس ویلی یا جو دوسرے ادارے ہیں اس طرح کی اکیڈمیز ہیں, ان کی فیس بھی کافی زیادہ ہوتی ہے. تو ایک عام کم وسائل والا جو شخص ہوگا وہ اپنے بچے کو کیسے ان جگہوں پر پڑھائے؟
یہ کیسے المیہ ہے ہمارے لیے بندے کی, ہم اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے. انسٹیٹیوٹ میں جب جاتے ہیں بندے تو وہ پھر ہے اسی طرح کے, اتنا ان کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا جاتا. بلکہ میں تو کہوں کیونکہ جو انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں ان کو کاؤنٹ ہی نہیں ہوتے. وہ تو اور جو این سی وغیرہ سے یا کسی بڑے انسٹیٹیوٹ
اچھا ایک بات اور یہ ہم یورپ میں دیکھتے ہیں خاص طور پہ کہ وہاں پہ دیواروں پر اور چھتوں پر بہت شاندار کام ہوتا ہے. یہاں پہ بھی ساتکین نے اور دوسرے کچھ مصوروں نے ایسا کام کیا ہے, لیکن اب کیا یہ اس کام کی اس روایت کو اس کام کو آگے بڑھایا جا رہا ہے پاکستان میں, اس طرح کا کام ہو رہا ہے یا اب آگے نئی بلڈنگز میں یا نئی تاریخی عمارتوں میں ایسا کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہوتا؟
پاکستان میں ایٹ لیسٹ پاکستان ایسا نہیں دیکھا. بلڈنگز میں چڑھتے ساتھ میں اب جیسا کام نوٹ کیا بہت اچھا اور بہت سی جگہوں میں بہت ڈیکوریٹ کیے ہیں. اس طریقے سے اس طرح ہے نہ پتہ کیا کم سے کیا ہے اتنا واپس دینا نہیں چاہتا کیونکہ اتنا پیسہ تو کرا بھی انہوں نے کام کیا ہے. بات تو یہ ساری سوچنے کی بات تو یہ ہے اور آج کل آرٹسٹ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے پیسہ کتنا مل رہا ہے.
ٹھیک ہے
تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پھر بھی شاید آرٹسٹ نہ دیتے ہوں یہ بہت پیسہ اس مطابق نہ ہو.
تو آپ نے مصوروں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کیسے اپنا کریئر آگے بڑھائیں؟
یہی ہے کہ آج کل ان کو ایڈوانٹیج سب سے بڑا ملا ہوا ہے نا, سوشل میڈیا ملا ہوا ہے, انٹرنیٹ بہت ہے, بہت کچھ. جیسے میں اپنی بات کرتا ہوں, میری گیلریز نہیں کرتی, लेकिन मैं अपने इंटरनेशनली मतलब मैंने अपना नाम किया हुआ, वो गैलरी मुझसे बात करती हैं और मैं उनसे चल रहा हूँ।
ठीक है, ठीक है आमिर खान साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपका कीमती वक्त आपने हमें कुछ वक्त हमें दिया और गुफ्तगू की। कुछ आवाज़ का मसला था, मिड लाइन शायद डिस्टर्ब थी, ठीक से गुफ्तगू नहीं कर पाए। शाहिद रसाम साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। एक दुनिया आपको जानती है, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, इंडिया, दुनिया भर में आपके काम की नुमाइश हो चुकी है। शाहिद भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आपने बाकायदा मुसव्विरी सीखी थी, कौन थे आपके उस्ताद, कैसे ये शौक़ हुआ?
बहुत सारे आपके ज़िंदगी में बहुत उस्ताद होते हैं। पहले उस्ताद अगर जो मैंने स्कूल में पढ़ता था, जो पहले वो देखा मैंने, तो वो सादिक़ैन साहब थे, भाई सादिक़ैन को। फिर हॉल में जब वो म्यूरल पेंट कर रहे थे तो उस जमाने में उनको देखा, और लकीली उनकी कुछ अच्छे GTSCB करने का मौका मिला
जी।
और फिर बाद में ये शौक और आगे बढ़ा, तो उस जमाने का जो बहुत ही एक बहुत ही बड़ा सिंबल और एक जिन्होंने बेशुमार आर्टिस्टों को, आज के भी जो बहुत इस्टेब्लिश आर्टिस्ट हैं, सब ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि इकबाल मेहंदी साहब जो है वो एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस है
जी।
क्योंकि वो रियलिस्टिक इस तरह का काम करते थे और पोर्ट्रेट पेंटिंग में जिस तरह से उन्होंने भी किया
जी,
वो बहुत ही हैरत अंगेज। तो इकबाल भाई सीखने का मौका मिला, और फिर उसके बाद लकीली आई वॉज अवॉर्डेड अ स्कॉलरशिप, देन आई वेंट टू लंदन एट सेंट मार्टिन, आई स्टडीड ओवर देयर, और वहाँ पे फिर जो वेस्ट के बहुत सारे आर्टिस्ट थे उनसे सीखा, और आज सीखने का सफर आज तक जारी है। अच्छा, यहाँ पे मुबशिर में आपके एक बात और, क्योंकि आप जिस शोबे से वाबस्ता होते हैं
जी,
सिर्फ उस शोबे के लोग ही आपके उस्ताद नहीं होते,
दुरुस्त,
बल्कि जिंदगी में आपको बेशुमार लोग मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से आपको जिंदगी के नए नए जाविये, नए नए अंग सिखाते हैं और नई नई चीजें। तो सीखने का जैसे मैंने कहा अमल अपने आज तक जारी है, लेकिन दो और शख्सियत, दो नहीं बल्कि तीन कहूँगा, ऐसी शख्सियात हैं जिनका बहुत ही गहरा असर और रंग रहा
जी।
एक तो मेरे जो पीर मुर्शिद वो यूसुफी साहब, जिन्होंने मुझे फन और बल्कि जिंदगी के असल मीनिंग सिखाए, माने बताए। दूसरे अपने जॉन भाई, जॉन भाई ने के साथ बहुत कुर्बत रही, वो आप जानते हैं
जी।
तो जॉन भाई से बहुत कुछ सीखा, और आज तक बल्कि उनकी चीजें पढ़ते हैं तो सीखते रहते हैं। और तीसरे जिनके साथ बहुत करीबी, बहुत ही कुर्बत और बहुत आज तक वो है, वो अनवर भाई, अनवर मखसूस साहब
जी जी, वो खुद बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत जबरदस्त।
हाँ, तो ये खुशनसीबी कि इन बड़े लोगों को इस नाचीज ने न सिर्फ बहुत करीब से देखा बल्कि उनके साथ वक्त गुजारने, उनसे सीखने का मौका मिला
जी। शायद भाई मैं अभी आमिर साहब से भी बात कर रहा था कि एक जमाने में अब्दुल रहमान चुगताई, गुल जी, सादिक़ैन साहब, इकबाल मेहदी, अहमद परवेज, कैसे बड़े बड़े नाम थे
जी।
तो अब आज कल क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में, अब हमारे पास कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, और क्या वो दुनिया उन्हें जानती है और उनका काम काम को पहचानती है, इस वक्त क्या हाल
है? मुबशिर, इसमें देखिए एक बात, मैं तो इस मातम का कायल नहीं
जी
कि भाई उस जमाने में कोई बहुत बड़े लोग थे, उस जमाने में कुछ भी नहीं, हर जमाना अपने हिसाब से जो है कि लोग पैदा होते हैं और टाइम डिसाइड अबाउट दैम कि भाई कौन कितना बड़ा है कितना बड़ा नहीं है। देखिए जहां तक उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, दे हैव सच अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन, नो डाउट अबाउट इट, कि भाई उन्होंने ये पौधा लगाया जो आज एक तनावर दरख्त है, लेकिन उस दरख्त की जो अपने शाखे हैं, कोपले हैं, वो मुसलसल फूट रही है और नए नए लोग, नए नए नाम पैदा हो रहे हैं, और बहुत बड़े अपने जिन लोगों ने दुनिया में इस कंटेम्प्रेरी आर्ट वर्ल्ड में अपना एक नाम पैदा किया है, उसमें पाकिस्तान इज दी ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड राइट नाउ कि जहाँ पे बहुत जबरदस्त किस्म के आर्टिस्ट लाइक शाजिया सिकंदर, राशिद राणा, इमरान कुरैशी और हमारे बहुत सारे, एक बिल्कुल अभी रिसेंटली एक नए लड़के को अपने जमील वकास खान जमील आर्ट प्राइज मिला इंटरनेशनली, ही क्रिएटेड अ बज़। तो मैं समझता हूँ कि हमें बहुत पॉजिटिवली चीजों को देखना चाहिए
जी।
और बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटिवली, इवन मैं आपको बताऊं मुबशिर कि शायद वेस्ट में इतना उम्दा काम नहीं हो रहा जितना हमारे इस रीजन में हो रहा है, पर्टिकुलरली इन पाकिस्तान। इवन एक हमारा अफगानिस्तान का एक आर्टिस्ट है, ही माइग्रेटेड फ्रॉम अफगानिस्तान टू पाकिस्तान, क्वेटा में रहा और उसके बाद जो है वो उसने दुनिया में बहुत नाम पैदा किया है। तो इस तरह के काफी लोग हैं यानी
है।
और ये सफर आगे चल रहा है। देखिए लोग आते हैं चले जाते हैं
जी।
लेकिन वो सिलसिलाए रुजदो सूरत गरी बकौल यूसुफी साहब के वो जारी रहता
है। शाहिद भाई आपसे मुझे अभी और काफी गुफ्तगु करनी है, मैं चाहूंगा आप हमारे साथ लाइन पर रहें, लेकिन नूरजहां बिलग्रामी ने हमें एडिनबरा से ज्वाइन कर लिया है, मुसव्विरा हैं, क्यूरेटर हैं, आप जानते हैं कराची में कोयल आर्ट गैलरी की बानी हैं,
बहुत डायरेक्टर हैं, हमारी दोस्त भी हैं और इनकी तो बेपनाह खिदमत है
जी।
हवाले से इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट कोयल गैलरी
जी,
तो नूरजहां का तो खैर, नूरजहां अस्सलाम वालेकुम
जी, हमारी दरखास्त पर उन्होंने वक्त निकाले,
अस्सलाम वालेकुम
जी, बहुत शुक्रिया नूरजहां साहिबा। आर्ट गैलरी चलाना मेरा ख्याल है काफी महंगा कारोबार है, ये कैसे आपने शुरू किया, कैसे ख्याल आया और फिर क्या मुश्किलात पेश आई, अगर कोई मुश्किलात पेश आई तो?
जी बिल्कुल, ये बहुत ऑर्गेनिक किस्म से आर्ट गैलरी शुरू हुई
जी।
शुरुआत तो इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर का एक बड़ा कदम ने रखा, क्योंकि कराची जैसे शहर में कोई नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट जैसे कोई कोई इदारा नहीं था, बेहद जरूरत थी कि यहाँ पर भी एक हमारे पास अवार्ड गिविंग डिग्री अवार्ड करने के एक हो, और ये आर्किटेक्चर फाइन आर्ट्स टेक्सटाइल्स और डिजाइन कम्युनिकेशन डिजाइन में, तो ये जब हो ही रहा था और कोयल खुद एक इदारा जो हमारी रिवायती हाथ से हैंडलूम और नेचुरल डाइज इस पर मैं काम कर रही हूँ, छपाई ब्लॉक प्रिंटिंग बहुत सालों से सारे हमारे दस्तकारों के साथ, तो ये एक था और एक थोड़ी सी जगह थी उसमें, या फिर सबका इसरार रहा कि एक गैलरी ही हो जहाँ पर हम अपने आजकल कंटेम्प्रेरी आर्ट की बात हो रही थी आर्टिस्ट की
जी।
वहाँ पर हम बता सकें और हमारे नए नए इमर्जिंग आर्टिस्ट खुद इतने सारे हैं
जी।
तो
एक बात की कि बहुत से नौजवानों के पास हुनर होता है लेकिन वसाइल नहीं होते, तो वो इंडस वैली या PNCCA वगैरह की फीस नहीं दे पाते और आर्ट गैलरीज को नुमाइश के लिए रजामंद नहीं कर पाते, तो आप ऐसे नौजवानों को प्रमोट करने के लिए कुछ करती हैं, क्या करें ऐसे नौजवान जिनके पास हुनर है वसाइल?
पहले जी स्कूल में, इंडस वैली स्कूल में एक खास हमारा कर्ज हंसना का है, तो अगर कोई भी तलबा अगर उनमें हुनर है और वो टेस्ट पास करते हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी फीस के हम इंतजाम कर लें, और ये तो रहा है 25 साल हो गए माशाल्लाह इंस्टीट्यूट को, और ये मुस्तकिल हमारे कोई 10 12 15 निकलते हैं कर्ज हसना के स्टूडेंट्स हैं जो फीस नहीं दे सकते उनको है। और अगर कोई भी आर्टिस्ट अगर उन हुनरमंद है तो वो उनको नुमाइश हमेशा मिलती है, फिर
जी।
बहुत सारे हमारे अब एक बहुत मजेदार नुमाइश अभी की कोयल गैलरी में मेरा सफर के नाम से, जिसमें कोई 15 हमारे बहुत नुमाया आर्टिस्ट उनकी पूरी जिंदगी को हम ट्रेस कर रहे थे, और ये लोग सब सिंध में जैसा साइन बोर्ड पेंटर्स थे उसके उनके साथ नीचे काम करते थे, वहां से सीखते सीखते नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पहुंचे, वहां सीख के फिर अब सब बहुत नामवर आर्टिस्ट हो गए हैं
जी।
تو یہ ہمارے ملک میں ماشاءاللہ یہ نہیں ہے کہ آپ کا ایک خاص طبقہ سیکھ رہا ہے, مگر البتہ جو نام اپنا مقبول ہوا ہے جن جن کا وہ ایسی جگہوں سے آئے ہیں کہ ابھی جس کے ذکر کر رہے تھے تو قادم حسین افغانستان کا جو کہتے ہیں ان کی بہت بڑی شارجہ میں اس وقت نمائش لگی ہوئی ہے. تو
اچھا ہم سنتے رہتے ہیں کہ بڑے مصوروں کی جعلی پینٹنگز بہت مہنگے داموں فروخت ہوتی ہیں, اس بارے میں شاید بھائی سے بھی ہم بات کریں گے, کیا پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے یا پاکستانی مصوروں کے نام پر بیرون ملک ایسا کھیل کھیلا جاتا ہے؟ آپ ظاہر سے ملک سے باہر ہیں تو کچھ بتا سکتی ہیں اس بارے میں ہمیں؟
جی بالکل ہوتا ہے, یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے, وہاں پر بھی ہے. یہ جو لوگ نہیں جانتے تو بےچارے پھر وہ خرید لیتے ہیں, اور کچھ لوگ ہیں جو اس کو اپنا پیشہ سمجھ کے کرتے ہیں کہ ماسٹرز کی کاپی ہوتی ہے, صادقین کے, گل جی کے, بہت سارے.
لیکن آپ پہچان جاتی ہیں کبھی آپ کے سامنے اگر ایسی کچھ چیز آئے جو جعلی ہو؟ میں تصویر تو اچھی ہو لیکن اس کے اوپر دستخط جعلی ہو تو آپ پہچان جاتی ہیں؟
جی فوراً نہیں, جی معلوم ہو جاتا ہے, ان کی لائن سے معلوم ہو جاتا ہے, ان کے دستخط سے بھی معلوم ہو جاتا ہے, کافی حد تک پہچان سکتے ہیں.
جی پاکستان میں پاکستان میں آرٹ کی تعلیم کے ادارے کم ہیں, یعنی مجھے تو خیر دو تین ہی معلوم ہے, شاید آپ زیادہ کو جانتی ہوں, لیکن پھر بھی جتنے ہونے چاہیے, جتنی بڑی ہماری آبادی ہے یا ہمارے معاشرے میں جتنا فنون لطیفہ کو فروغ ملنا چاہیے اس کے لحاظ سے کم ہے, کیا یہ بات آپ اسے متفق ہیں؟
میرے خیال سے بڑھتے جا رہے ہیں, ہو رہے ہیں کافی جگہ پہ, سندھ میں بھی کھل رہے ہیں, پنجاب میں بھی, تو پہلے کے مقابلے میں تو کافی سارے کھل چکے ہیں. جی
ٹھیک,
مگر جتنے ہونا چاہیے بالکل اتنے نہیں ہیں.
ٹھیک ہے,
اور یہ تو ایسی چیز ہے جو یہ تعلیم ہمارے بالکل پرائمری اسکول سے بھی سکھانا چاہیے, آرٹ کو جو دینا چاہیے وہ نہیں ملتی ہے امپورٹنس.
ٹھیک ہے نور جہاں بلگامی صاحب, بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے, آپ سے ہم نے درخواست کی اور آپ نے وقت دینے کے لیے رضامندی ظاہر کی, بہت مہربانی آپ کی. کسی اور موقع پہ کسی اور پروگرام میں ضرور آپ سے تفصیلی بات کریں گے. شاہد بھائی ایک دفعہ پھر آپ کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم شاہد بھائی, آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ ہم بات کر رہے تھے نور جہاں بلگرامی سے, جو مصورہ ہیں, کیوریٹر ہیں, کوئل آرٹ گیلری کی بانی اور ڈائریکٹر ہیں. وہ ہمیں بتا رہی تھیں کہ پاکستان میں آرٹ کی کیا صورتحال ہے, ادارے, نئے ادارے آرٹ کی تعلیم کے لیے کھلتے جا رہے ہیں, اور کراچی کے علاوہ دوسرے شہروں میں, لاہور میں جیسے پی این سی اے ہے, اور ان کا کہنا تھا کہ سندھ میں بھی ایسے ادارے کھل رہے ہیں, نئے نوجوان آرٹسٹ سامنے آتے ہیں. اور انہوں نے اس تاثر کی نفی کی ہے, کچھ کم وسائل والے فنکار شکایت کرتے ہیں کہ ایسے اداروں میں کافی پیسے والے لوگ ہی ان کے بچے پڑھ سکتے ہیں اور ہنر حاصل کر سکتے ہیں, لیکن نور جہاں بلگرامی نے اس تاثر کی نفی کی. انہوں نے کہا کہ جیسے انڈس ویلی ہے جس سے ان کا تعلق بھی ہے, وہاں پر قرض حسنا کہہ کر ان ایسے بچوں کو داخلہ دیا جاتا ہے, انہیں سکھایا جاتا ہے, اور ایلیٹ کلاس کا اس پر قبضہ ہے, یہ وہ انہوں نے اسے تسلیم نہیں کیا. احمد شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا جو کراچی آرٹس کاؤنسل کے صدر ہیں, ایک دنیا ان سے واقف ہے, سب انہیں جانتے ہیں. بہت شکریہ شاہ صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ہم آج مصوری پہ بات کر رہے ہیں, اور ہم تسلیم کرتے ہیں کہ میڈیا میں آرٹ پہ کم بات کی جاتی ہے, تو آپ تو آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کے سربراہ ہیں, ہمیں بتائیں کہ آرٹس کاؤنسل مصوروں کو اور مصوری کو فروغ دینے کے لیے, پروموٹ کرنے کے لیے کیا خدمات انجام دیتا ہے؟
دیکھیں ایک زمانے تک تو یہ تھا کہ یہ صرف ایلیٹ کا شوق ہے, اور عام آدمی کی سمجھ میں تو مصوری آتی بھی نہیں ہے, اور یہ کسی حد تک ساری دنیا میں ٹھیک ہے کہ یہ جس کو سو کالڈ اشرافیہ کہتے ہیں یا ایلیٹ کہتے ہیں یا نام نہاد اشرافیہ کہتے ہیں, جن کے پاس پیسے بہت بھاری مقدار میں ہوتے ہیں, آج کل پینٹنگ بہت مہنگی ہو گئی. لیکن ہمارے ہاں یہ ایک مختلف سلسلہ رہا ہے. صادقین نے اپنی ساری زندگی میرے خیال میں بلین ڈالر سے زیادہ کی پینٹنگز بنائی ہوں گی, اور شاید ہی کبھی انہوں نے پینٹنگ بیچی ہو. تو جو پینٹنگ آج سے 50 برس پہلے 10,000 اور 40 برس پہلے 10,000 میں ملتی تھی, وہ آپ کی امریکن مارکیٹ میں 4 کروڑ روپے کی ہو چکی ہے. مثلاً ایک ہندوستانی پینٹر ہیں سوزا, جو پاکستان میں یہاں رہے, علی امام صاحب کے ساتھ رہتے تھے, تو یہاں پہ ایسے دوست ہیں جنہوں ان کی چھوٹے سائز کی پینٹنگ 10,000, 2,500, 5,000 میں خریدی ہے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ چار چار لاکھ ڈالر میں ان کی پینٹنگ بک رہی ہے. حسین کا بھی یہی حال تھا, اس وقت حسین بھی 3 کروڑ 4 کروڑ 5 کروڑ.
ایم ایف حسین
ہمارے ایک نامور پینٹر جو لندن چلے گئے جمیل نقش, وہ بھی اب کروڑ روپے کی ایک پینٹنگ بیچنے لگے. اور اب جس طرح تیل ایڈوانس میں خریدا جاتا ہے یا گولڈ اسٹور کیا جاتا ہے, دنیا بھر کے ملٹی بلینر انویسٹمنٹ کرنے لگ گئے ہیں اس میں پینٹنگز میں. اور اس کے علاوہ یہ بلیک منی اور منی لانڈرنگ کے لیے بھی آپ پارک کر سکتے ہیں. ڈیوینچی کی ایک پینٹنگ آپ نے ڈبے میں ڈالی اور 800 ملین ڈالر لے کے چلے گئے. یہ ایک نئی مارکیٹ ساری دنیا میں کریٹ ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام یہ ہوا ہے کہ جہاں جہاں مڈل کلاس ایمرج ہوئی ہیں, وہ خاص طور پہ ذرا سا مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس جنہیں شوق ہوتا ہے کہ وہ بھی اشرافیہ میں کہلائیں اپنے آپ کو, تو وہ ایک بہت بڑی تعداد ہندوستان میں اور چائنا میں اور کچھ پاکستان میں بھی ایک بڑی مڈل کلاس آئی ہے وجود میں. وہ آئی ٹی کی ریولوشن کی وجہ سے بھی آئی ہے, اور بھی بہت وجوہات ہیں, لیکن اس کی وجہ سے پینٹنگ کی اور زیادہ بڑھ گیا ہے. اب میں کروڑ کی نہیں خرید سکتا تو میں شاہد رسام یا فاروق صاحب یا تنویر یا علی عباس, میں ان چترا پریتم میں 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000, کیونکہ وہ لاکھ والی پینٹنگ اب کروڑوں میں چلی گئی ہے. تو چونکہ انہوں نے بھی اپنی دیواروں پہ کچھ سجانا ہے, تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو اسٹوڈینٹس کے بنائے ہوئے کام کو, آرٹس کاؤنسل کے جو اسٹوڈینٹس ہیں, انڈس ویلی کے اسٹوڈینٹ ہیں, کراچی اسکول آف آرٹ کے اسٹوڈینٹ ہیں, ان کی فائنل ایگزیبیشن میں سے بھی 25,000, 20,000, 30,000 میں پینٹنگ خرید لیتے ہیں. آرٹس کاؤنسل اب ایک دو جو چار بہت اچھی چیزیں شروع ہوئی ہیں پاکستان میں, مثلاً یہ کہ لاہور بینائل ابھی ایک ہو چکا, ابھی ایک دوسرا ہو رہا ہے اگلے سال. کراچی بینائل شروع ہو گیا ہے جو ایک ہو چکا ہے, اور ایک ابھی نومبر میں دوبارہ ہو رہا ہے. اور اس میں خالی وہ جو اساتذہ کا کی پینٹنگ کے علاوہ اس میں پبلک آرٹ, انسٹالیشن, نیو میڈیا, فلم, فوٹوگرافی, مصوری اب کمبائنڈ ہوتی جا رہی ہیں. جی
جی, تو اس میں جیسے آپ ہر سال اردو کانفرنس
کیا کرتے ہیں, آپ نے سوال پوچھا,
بالکل یہی پوچھ رہا ہوں
تو میں اس کے بارے میں بھی ایک آدھ منٹ بات کر لوں.
بالکل,
ہم ایک تو ہم نے ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ یہاں پہ 25-30 گیلریز ہیں جو ساری کی ساری بہت ہی کمرشل ہے, اور 40% کمیشن لیتی ہیں پینٹر سے.
اچھا,
ہم کمیشن تو کوئی نہیں لیتے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان سب کے پاس جو کلیکٹر ہیں پینٹنگ کے, ان کی لسٹیں بنی ہوئی ہیں, وہ بڑے بڑے گھر 20-40 کروڑ کے کلفٹن میں, اس میں گیلریاں کھل گئی ہیں, ان کے کنیکشن ہیں دبئی, انڈیا اور برطانیہ اور امریکہ میں. پھر بہت سے پینٹر سے وہ اسائن کر لیتے ہیں کہ جی آپ مجھے 50 بنا کے دے دیں, آدھے پیسوں میں, کوارٹر پیسوں میں. ایون ایم ایف حسین تک سے لوگوں نے 100-100 پینٹنگ بنوائی تھی. ابھی ان کے ساتھ بہت سے ایسے پینٹر ہیں جو ان کو دے دیے 1-2 کروڑ روپے کہ بس اب آپ ہمارے لیے ہی کام کرتے جائیں. تو ایک تھوک کے کاروبار پہ جو فریمر ہوتے تھے لاہور اور کراچی میں, وہ ارب پتی ہو چکے ہیں. جو مڈل مین ہے وہ مصور سے زیادہ پیسہ کمانا لگ گیا ہے. تو ہمارا یہ تھا کہ ہم کوشش کر رہے تھے کہ ایک دیکھیں, ہم تو ایک تو یوتھ کا سارا کام, ایک تو آرٹس کاؤنسل کی ایک گیلری تھی, ابھی میں نے دو اور بنا دی ہیں, 3 گیلریز ہو گئی. ایک ماسٹرز گیلری ہے جس میں پچھلے 60-70 برس میں جو بھی آرٹس کاؤنسل میں آپ سمجھ لیجیے کہ صادق خان یا بنگالی پینٹرز ہیں ہمارے پاس, رائی صاحب, جی مصطفیٰ, زین العابدین, ٹاپ بنگالی پینٹر, ان کی پینٹنگ تھی, تو وہ ہم نے کوئی 56 ہمارے پاس بن پا رہے ہیں. وہ ہم نے اس کی ایک پرماننٹ آرٹ گیلری بنا دی ہے جس کا نام پچھلی ابھی گورنمنٹ باڈی نے طے کیا, صادق خان آرٹ گیلری. پھر ہمارے پاس ایک اور احمد پرویز گیلری ہے.
اچھا,
ایک ہم نے یگسٹر کے لیے اور یوتھ کے لیے بھی کھولی ہے. اور ہم کسی سے کوئی بھی نفع نہیں لیتے, ایک روپے پیسہ بھی.
اچھا,
نہ چائے کی مد میں نہ جی. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے سارے اپ کمنگ آرٹسٹوں کا تو کام ہمارے پاس سے بہت دکھنے لگ گیا ہے.
اچھا,
جو جینرک آرٹسٹ ہیں
تو اس سے آپ بالکل آپ کوئی کمیشن نہیں لیتے. تو لیکن یہ اگر آپ اسے کمرشل بنیادوں پہ کریں جیسے کہ دوسری گیلریز کر رہی ہیں, تو پھر تو میرا خیال ہے آپ کے سارے فنڈ کے مسائل حل ہو جائیں گے, الٹا آپ حکومت کو پیسے دینے لگیں گے.
ایسا ہو سکتا ہے. اب ہم اس طرف جا رہے ہیں. ایک میں نے بہت اچھے پینٹر کو اپنے فائن آرٹ کمیٹی کا چیئرپرسن بنایا فاروق شعب صاحب, از ون آف دا لیڈنگ پینٹر اس وقت, کچھ 50 برس کے ہیں اور کئی پینٹرز کو انوالو کیا ہے کہ آپ اپنا اپنے اپنے جو آپ کے وہ کلیکٹر ہیں ان کو یہاں لائیے اور ہم کوئی پیسے نہیں لیں گے, لیکن کلیکٹر تاکہ آرٹ کاؤنسل آنا شروع کرے. اور اس کے بعد ایک چھوٹا یعنی کوریٹر کی سیلری, بجلی کے پیسے, انیشلی ہم نے تو بالکل ایسے ہی لگایا جیسے چینیوں کو چائے پہ لگایا تھا گوروں نے, کہ ہم نے سارا مفت بانٹنا شروع کیا, پھر تھوڑا تھوڑا اپنا خرچہ نکال, کیونکہ ہمارا مقصد کوئی ہمارا کمرشل آرگنائزیشن نہیں ہے, ہم تو پیورلی ایک جو ایک ہماری ایک ٹیگ لائن ہے پروموشن آف آرٹ اینڈ کلچر, اور اس کے ذریعے جو سوسائٹی میں بہتر تبدیلی آ سکتی ہے. تو ابھی تک تو نہیں ہے, لیکن اب وہ ساری بنیادوں پہ چونکہ ہماری نیا انفراسٹرکچر بن گیا ہے تو اب ہم نے وہ سارے کام شروع کیے ہیں, اور اس کا پرپز پیسے بنانا نہیں ہے, پہلے تو ان سب کو پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے جو اپ کمنگ آرٹسٹ آ رہے ہیں اور جو بڑی بڑی گیلریوں میں نہیں جا سکتے اور بہت اچھے ہیں, ان سب کا کام ہمارے پاس آ گیا ہے. پھر ہم مختلف ملکوں کے ساتھ کولیبریشن اور ساری چیزیں, اور ایک ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم ایک بنا رہے ہیں پوری ڈائریکٹریز کہ ہم خالی جیسے گوگل ایک انجن ہے, آرٹ کاؤنسل یہ سروس فری تمام پینٹرز کو پرووائڈ کرے اور دنیا میں, اور وہ اپنے اپنے سارے جو بھی ان کے پورٹ فولیوز ہیں وہ ایک پاور انجن ہو جس کے ذریعے جو ڈائریکٹلی پوری دنیا سے ان کا کام دیکھنا چاہے, پرائزز دیکھنا چاہے, بجائے اس کے کہ وہ گیلری مارا پھرے, وہ دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کے نیٹ پہ چیک بھی کر لے اور ان کا ڈائریکٹ ای میل اور ٹیلی فون بھی وہ سارا اس پہ ہو, تاکہ یہ مڈل مین کی نحوست سے کم چھٹکارا نہ ہو تو کم از کم کم ہو جائے, کیونکہ اب ساری دنیا میں جو نیا کانسیپٹ ہے وہ آرٹسٹ انٹرپرنور آرٹسٹ کا کانسیپٹ ہے, کہ آرٹسٹ خود اپنا بزنس کرے اور خود پیسے کمائے.
بالکل ٹھیک. شاہ صاحب بہت شکریہ میں وقت دینے کے لیے, میرا خیال ہے بہت ہی قیمتی آپ کی باتیں تھیں, یہ بالکل علم میں نہیں تھیں, اور اس سے جو لوگ سننے والے ہیں ان کی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا. بہت شکریہ آپ کو, ہم گاہے بگاہے زحمت دیتے رہتے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ سے رابطہ کریں گے. شاہد بھائی نے ہمیں پھر جوائن کر لیا. شاہد بھائی آپ سن رہے تھے باتیں شاہ صاحب کی. میرا خیال ہے کہ کراچی آرٹس کاؤنسل کے انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ کرافٹ سے بھی آپ کا کوئی تعلق رہا ہے یا ہے اب یا نہیں ہے؟
نہیں, میں اس کو عہد کرتا ہوں. اور یہاں پہ ایک بات جو آپ نے تعلیم اور آرٹ انسٹیٹیوشن کے حوالے سے ایک بات کہی تھی, یہاں پہ میں ذکر کروں, یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ اور اہم انیشیٹو ہے جو ہم نے آرٹس کاؤنسل میں شاہ صاحب کے ساتھ یہاں پہ شروع کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جس طرح سے مبشر صاحب آپ نے دیکھا کہ 30 سال پہلے اس ملک میں, بلکہ اس سے بھی پہلے, بنیاد تو پہلے پڑ چکی تھی لیکن 30 سال پہلے آرگنائز وے میں جس طرح سے اس ملک میں مدرسے بنائے گئے اور غریبوں نے اپنے بچے ان کے حوالے کر دی,
بالکل,
تو اس کی ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی کے طور پر ہم نے کام یہ شروع کیا کہ جس کی بات آپ کر رہے تھے کہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے جو بچے ہیں جو ایک پینسل کینوس شیٹ نہیں خرید سکتے, وہ انڈس ویلی میں, حالانکہ انڈس ویلی جیسے نوجیا نے کہا کہ بھائی وہ ایک اسکالرشپ ہے لیکن وہ بہت ہی کم, وہ ہے 2 کروڑ کا سے زیادہ کا, 2.25 کروڑ کا شہر ہے, صرف کراچی میں بات کریں,
بالکل
ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ہول پاکستان, وہ تو ایک بہت ہی کیوٹک سچویشن میں سامنے آ جائے گی. تو جو کراچی میں چند اسکول ہیں وہ اس کو نہیں, ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو اس کلاس یا اس سوسائٹی یا اس طبقے سے وابستہ جو بچے ہیں ان کے لیے, تو ہم نے ایک باقاعدہ طور پہ پورا ایک ان کے لیے ایک کوالٹی ایجوکیشن پروگرام ڈیزائن کیا اور اسکالرشپ شروع کیا, اور یہ آرٹس کاؤنسل جو کہ یہاں یہ جو ادارہ تھا بیسیکلی پارٹیشن کے بعد دیٹ واز دی فرسٹ انسٹیٹیوشن جو کہ لیٹ 50s اور اس کا آغاز 1964 میں ہوا تھا, سی آئی اے سی, جہاں سے بہت بڑے بڑے لوگ پڑھ کے نکلے. انفارچونیٹلی پچھلے 20-25 سال میں اس کی حالت بہت خراب ہوئی اور اس کی لیگیسی اور وہ تمام چیزیں, تو نہ صرف یہ کہ ہم نے اس کو ریوائو کیا بلکہ ایک اس طرح کا ایک پروگرام شروع کیا جو کہ میرا خیال ہے کہ دنیا میں کوئی نہیں ہوتا, وہ اس لیے کہ مجھے تھوڑی بہت دنیا دیکھنے کا اتفاق بھی ہوا ہے, اور اس طرح طرح کی اسکالرشپ, مثال کے طور پہ ہم صرف ٹیوشن فی نہیں بلکہ ان کو آرٹ مٹیریل بھی اپنے پرووائڈ کرتے ہیں. آرٹ مٹیریل کے ساتھ وہ جس کلاس سے اٹھ کے آئے ہیں, جو ان کی بیسک ایجوکیشن ہے, وہ دیٹ از ناٹ دی گڈ انف ٹو سروائیو ایون ان دس سوسائٹی. تو اس کے لیے ہم نے ایک سپورٹ ایجوکیشن پروگرام بنایا ہے, جس میں ہم ان کو انگلش لینگویج کے ساتھ ساتھ لٹریچر اور دیگر علوم بھی جو ہے وہ بھی, اس کی بھی تعلیم ان کو دی جاتی ہے.
تو یہ سب کچھ انڈر دی امبریلا آف کراچی آرٹس کاؤنسل ہوگا
جی,
یہ سب کچھ کراچی آرٹس کاؤنسل کے تحت, یہ جو کچھ آپ کا پلان ہے
کراچی آرٹس کاؤنسل ہی کے تحت ہو رہا ہے, اور یہ ایک بڑا ایک ریولیوشنری وہ ہے. لیکن اس میں ہمارے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں, جو وابستہ ہیں, ان کا ذکر کرنا یہاں بہت ضروری ہوا ہے کہ یہ پروگرام ان کی سپورٹ اور ان کی اس کے بغیر شروع نہیں ہوتا. جب میں کینیڈا سے واپس آیا اور شاہ صاحب نے سے یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی, تو آبویسلی فائنینس کے بغیر تو کچھ چیزیں ہوتی نہیں.
بالکل.
تو ہم نے اپنے جن دوستوں سے جب یہ ذکر کیا کہ بھائی اس طرح کی ایک انیشیٹو جہاں پہ شروع کرنا ہے, اور ان کو ان بچوں کو جو مدرسوں کے حوالے کیے گئے تھے, جہاں پہ کیا تھا, غریبوں نے اپنے بچے سے اس لیے حوالے کیے تھے نا کہ وہاں پہ ان کو کھانا اور شیلٹر.
بالکل.
تعلیم جو دی گئی وہ آپ کے ہمارے سامنے ہی ہے, کیا حشر ہوا سوسائٹی کا. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یا اس میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے, ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے اپنے چند دوستوں سے وہ کیا, جس میں ہمارے سب سے بڑے سپورٹر جنہوں نے سٹیزن فاؤنڈیشن بنائی, راشد عبداللہ صاحب.
اچھا.
انہوں نے جب یہ آئیڈیا سنا تو ہی وہ سولڈ آؤٹ, اور انہوں نے کہا کہ میں 60 اسٹوڈنٹ اسپانسر کرتا ہوں. پھر اس کے بعد 60 نہیں, انہوں نے 120 اسٹوڈینٹس بک کیے. اسی طرح سے شوکت ترین صاحب نے 20 اسٹوڈنٹ, آفتاب تپال صاحب نے 10. اس طرح سے لوگ ہمارے ساتھ جڑتے چلے جا رہے ہیں. اب یہ نہ صرف یہ کہ یہ ادارہ ریوائو ہوا. اچھا, یہاں پہ ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں, یہ کوئی شرارتی قسم کا قصہ نہیں. یہاں پہ جو سب سے پہلے عمارتیں بنانے سے کچھ نہیں ہوتا, نہ دیگر اس طرح کی کچھ نئی اسٹرکچر آپ کھڑا کرتے, جب تک کہ کسی بھی تعلیمی ادارے میں فیکلٹیز اس طرح کی نہیں ہوں گی, اپنی دماغ اور اس معیار کی, تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. تو جتنے نامور اپنے اپنے مختلف شعبے کے لوگ تھے, ہم نے ان سب کو انگیج کیا. دے آر آر فیکلٹی ممبرس, وہ ہمارے یہاں پڑھاتے ہیں. ذیشان محمد ذیشان جو ہیں, جو کراچی بناری کے کیوریٹر ہیں, ہی از آر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ. جو مینیجر کا انہوں نے وہاں پہ ہمارے یہاں وہ کیا ہے, نیوز ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرتے ہیں, بقیہ لوگوں کو ٹریننگ کر رہے ہیں. سملرلی اور دوسرے جو نامور لوگ ہیں, وہ سب ہمارے ساتھ.
بہت اچھی بات.
اس میں اس کار خیر میں نہ صرف ساتھ ہوئے بلکہ یہ ایک تحریک سی بن گئی. اب مبشر اس میں دلچسپ, میں آپ کو بات بتاؤں تو آپ کو بڑی خوشی بھی ہوگی اور تھوڑی سی حیرانی بھی ہوگی. مثال کے طور پہ ابھی ریسنٹلی جو ہمارا لاسٹ بیچ پاس آؤٹ ہوا ہے, اس میں جو ڈیزائن اینڈ کمیونیکیشن گرافک ڈیزائننگ ڈپارٹمنٹ سے ایک اسٹوڈینٹ جس کا نام رضا ہے
جی,
اس کا نام میں بہت یوں آپ کو بتا رہا ہوں, اس نے کام کیا جو پروسٹھیٹک, جو آرٹیفیشل ہاتھ پیر وغیرہ اس کے اوپر. اور وہ اس کا کام اتنا امیزنگ ہے کہ ایک بہت بڑی فارماسیوٹیکل کمپنی سرل نے اس کو آفر کی.
اچھا.
کہ بھائی آپ کو 3 لاکھ روپے تنخواہ اور گاڑی بنگلہ فلاں یہ وہ, اینڈ ہی ریفیوزڈ. اس نے کہا کہ بھائی میں یہ تو کام کرنا چاہتا ہوں, بٹ آئی وانٹ ٹو ڈو اے فلم.
جو
ڈونکی کنگ فلم ہے اس میں رضا نے سب سے امپورٹنٹ کام کیا.
اچھا اچھا.
دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک کمپنی اس ایک 24-25 سال کی لڑکی کے اوپر 40-50 کروڑ روپے انویسٹ کر رہی ہے
جی,
اس کے اس آئیڈیا پہ. اور اس کا کمٹمنٹ لیول آپ یہ دیکھیے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے گاڑی بنگلہ یہ نہیں چاہیے, بلکہ مجھے اپنے لوگوں کو سرو کرنا ہے.
بہت اچھی بات ہے.
اور اس میں آپ کو میں کمال کا وہ بتاؤں, یہ کلائمیکس ہے
جی,
رضا کسی ایسی جگہ سے نہیں ہے. اس کے فادر جو ہیں پاسپورٹ آفس کے سامنے فارم بھرتے ہیں. اچھا یہ کوئی اس کی بات نہیں, اس کے اندر شرمندہ ہونے کی بات نہیں, اس نے اس کو ثابت کیا. میرے والد جو تھے وہ مزدوری کرتے تھے, تو میں پراؤڈلی یہ کہتا ہوں کہ بھائی میری والدہ نے مجھے پڑھایا, لوگوں کے کپڑے سیکھے. تو اس میں تو یہ جو ہے
یہ خیال غلط ہے کہ کم وسائل والے لوگ بڑے فنکار نہیں بن سکتے, تو اس چیز کو غلط
نہیں. دیکھیے دنیا میں یہ بالکل, آپ پورا ڈیٹا اٹھا کے نکال کے دیکھیں گے مبشر صاحب, تو آپ کو اندازہ ہوگا دنیا میں کتنے بڑے لوگ ہیں
جی,
پرٹیکولرلی ان فائن آرٹ اور کریٹو فیلڈ سے
جی,
چاہے وہ کہانیاں لکھتے ہوں جیسے آپ کہانیاں لکھتے ہیں
جی,
اور وہ سب اسی کلاس سے تعلق رکھتے ہیں. کوئی مجھے آپ ایک نام بتا دیجیے.
ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ وہ جو آپ لوگ جو تصاویر بناتے ہیں وہ پھر وہ سنبھال کے رکھ لیتے ہیں اور پھر بہت مہنگی بیچتے ہیں, یہ بات ابھی کر بھی رہے تھے.
اچھا وہ جو ہے, میں تو خیر انسٹیٹیوشن کے حوالے سے آپ کا جو سوال تھا
جی جی,
جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ جو کمرشلائزیشن ہوئی ہے اور جو پینٹنگ فیک بن گئی ہیں وغیرہ وغیرہ, اس پہ میں مختصر بات کرتا ہوں. دیکھیے دنیا یہ دور ہے کیپٹلسٹ ورلڈ, جب آپ پروڈکٹ بنتے ہیں تو وہاں پہ جس طریقے سے کسی بڑے بہت بڑے ڈیزائنر کی آپ چیز نہیں خرید سکتے, تو پھر اب آج کل جو چائنیز نے ایک نئی اصطلاح ہمارے سامنے پیش کی ہے کہ ایک فرسٹ کاپی اور سیکنڈ کاپی اور تھرڈ کاپی, سملرلی آرٹ ورلڈ میں بھی یہ ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں یہ ہوا ہے کہ ابھی اس طرح سے اس گھر کو آگ لگ گئی, گھر کے چراغ سے ابھی اس طرح سے اسٹیبلش بھی نہیں ہو پائے تھے کہ یہ نمبر شروع ہو گئی. اور بقول انور مقصود صاحب کے, کہنے لگے صادقین صاحب نے اتنی بلڈنگ زندگی میں نہیں بنائی جتنی مرنے کے بعد بنائی.
بہت اچھے, بہت
مزے کی بات. تو یہ ہے, یہ ہے.
اچھا
یہ میں سمجھتا ہوں
جی,
یہ جیسے ایک زمانے میں لوگ جب ہم چھوٹے تھے اور اپنے استادوں کو دیکھتے تھے تو وہ بہت برا مانتے تھے, جیسے بھائی صادقین نے کہا ایک جگہ کہ آئی ایم ناٹ دی ڈرائنگ روم پینٹر, کہ مائی پینٹنگز آر فار دی ڈسٹ بن بٹ ناٹ فار دی ڈرائنگ روم.
ٹھیک,
تو وہ بہت برا مانا جاتا تھا کہ ڈرائنگ روم کے لیے کوئی چیز بنائی جا رہی ہو. لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں بہت ریجڈ ہونے کے بجائے اس میں تھوڑی سی اسپیس دینی چاہیے لوگوں کے
جو اصلی قدردان ہیں ان کے لیے. بالکل
ہاں, کہ ایک نیو کمر ہے, ایک نیا ینگ کپل ہے, وہ شاید پردوں کے حساب سے یا فلاں صاحب سے پینٹنگ خریدا, لیکن کل جب اس کا ڈائلاگ, دیکھو میں اپنے مبشرہ میں ہمیشہ سے اپنے دوستوں سے کلائنٹ سے ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں
جی,
جب بھی کوئی میری پینٹنگ خریدنے آتا ہے اس کو اگر ہلکا سبھی ذرہ برابر بھی کوئی چیز چپتی ہے تو میں کہتا ہوں پلیز ڈونٹ بائے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں میری ان سے ہمیشہ سے ایک ہی بات ہوتی ہے کہنے کے لیے کہ اس کا ڈائلاگ آپ سے ہر روز ہوگا.
بالکل,
اٹس لائک یور لائف, کہ آپ ہر روز دیکھیں گے, تو پلیز آپ اپنے گھر میں وہ چیز رکھیے جس کے ساتھ آپ کوئی کمیونیکیشن.
بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. شاہد بھائی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. صادقین صاحب کی آپ نے بات کی اور ہمیں سلطان صاحب نے جوائن کر لیا ہے. سلطان احمد صاحب آرٹ کے قدردان ہیں, پارک ہیں اور صادقین صاحب کے بھتیجے ہیں, تو ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں. سلطان صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اور آپ نے, اگر آپ ہماری گفتگو سن رہے تھے, انور مقصود صاحب کا جملہ شاہد بھائی نے سنایا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کم پینٹنگز بنائی اور انتقال کے بعد زیادہ, تو کیا واقعی یہ صورت حال ہے؟
چلو بہت شکریہ تمہارا کہ تم نے مجھے موقع دیا اس میں. اصل میں یہ اتنی ایک طویل کہانی ہے کہ اس کو اس چھوٹے سے وقفے میں پورا نہیں کیا سکتا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو مغرب میں ہے وہاں تو یہ ہے کہ آرٹسٹ جو ہے وہ اس کی ایک ایک چیز کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے, تو سب کو پتا ہے کہ اس نے کیا بنایا. پھر یہ کہ ایک سائنٹیفک طریقہ بھی ہے کہ کسی بھی چیز کی, کہ آپ اس کی جو ہے عمر کا تعین کر لیتے ہیں کہ 1000 2000 یا 50 سال پرانی ہے. اچھا ہمارے ہاں کوئی اس قسم کا طریقہ ہے جی. اچھا لوگوں کی بنتی ہیں اور لوگوں کی بنتی ہیں, ہمارے چچا تارا پین صاحب کے علاوہ بھی اور لوگ ہی بنتی ہیں. اچھا وہ بنتی ہیں تھوڑی تھوڑی سی. اچھا ان کی تو جیسے ابھی شاہد نے بتایا بھی ہے, اور یہ جملہ آج کا نہیں ہے, یہ 2002 کا ہے.
جی
یہ तो उनके साथ, अरे उनका एक नॉर्मल होता कि भाई ठीक है, जैसे ये बता रहे थे कि फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी, मुश्किल ये है कि बहुत ही भोंडी भोंडी किस्म की चीजें बना के उनके नाम से मंसूख कर दी जाती है
जी।
और ये सिलसिला कोई आज का नहीं है, पहला उनका इंतकाल हुआ 1987 की 10 फरवरी को
जी जी।
तो पहला जो फेक पेंटिंग शो हुआ वो हुआ दिसंबर 90 में।
अरे इतनी जल्दी?
तो हम जी इतने जल्दी, और वो पूरा शो था, ये नहीं कि कोई 5-10 पेंटिंग, उसमें 50-60 पेंटिंग स्केचेस वगैरह थे। खैर हम भी देखने गए, जाते ही हमने तो कर लिया कि भाई ये क्या चीजें हैं। तो हम अखबार में भी गए, कोई छापने को तैयार नहीं था, बड़ी मुश्किल से न्यूज लाइन में फरवरी 91 का जो इशू है उसमें 4-5 सफों की स्टोरी है मेरी, मेरे कहने से वो।
अच्छा।
तो वो शुरू तो उसी वक्त हो गया था, फिर वो चलता रहा आहिस्ता आहिस्ता, और फिर 2010 तक वो नौबत आ गई जो अनवर मकसूद साहब का अभी जुमला शायरिंग हुआ मेरे जहन में भी था कि मैं उसको दोहराऊंगा। फिर अभी जो अनवर नामा सोशल मीडिया पे अनवर मकसूद साहब का एक आता था प्रोग्राम, उसमें इसमें खत पहुंचे थे मुख्तलिफ लोगों में, उसमें भी उन्होंने इसका तस्करा किया है।
अच्छा।
तो 2002 में ये कैफियत हो चुकी थी कि जिंदगी कम और मरने के बाद ज्यादा उनकी तस्वीर आ गई थी, ये चलता रहा। लेकिन हुआ ये कि फिर कोई 2006-07 के बाद तो एक सैलाब आ गया, सबने सुना भी आ गया कि कोई इंतहा नहीं रही, और पूरी इंटरनेशनल मार्केट में अमेरिका की गैलरीज में एग्जीबिशंस हो रही हैं, जो लंदन के मीराम घर हैं उनमें हो रही है, पेरिस में कोई अचानक एक कलेक्शन निकल आया, जो तस्वीरें उन्होंने इतनी खराब तस्वीरें तो बनाई नहीं थी, अभी आर्ट दुबई हुआ है, अभी होके भी आए हैं, शायद वो भी देख के आए हैं, उनका फेसबुक पे भी है, किताबों में छपनी शुरू हो गई। तो मैंने जब वो शायद एक वाहिद आवाज मैं हूँ जो उसके उसके ऊपर उठाता हूँ, अच्छा एक नकार खाते में कमजोर सा आदमी हूँ, ना कोई छापता है अखबार में, लेकिन रिकॉर्ड मेरे पास वश सारा है, मेरे पास कम से कम 150 तस्वीरें ऐसी हैं जिस जो डुप्लीकेट है। मैं किसी को ये भी नहीं कहता कि मैं फैसला करूंगा इसमें कौन सी, लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि भाई देखिए दो बिल्कुल यकसा तस्वीरें, एक इतना बड़ा आर्टिस्ट ये तो हो सकता है कि उस थीम को दोबारा बनाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि
एक तस्वीर दो दफा
बिठा दे।
अच्छा अच्छा, ये भी हुआ।
मक्खी मक्खी ये नहीं हो सकता
जी।
तो वो मेरे पास है, मेरे पास एक साहब का तहरीरी तहरीर में मौजूद है, वो एक बहुत लंबा उनका उनकी तहरीर है, बीच में तहरीर में ये भी आया है जो जो उन्होंने बेसिकली अपनी बेगुनाही के सबूत के तौर पे कहा है कि मेरे पास 800 अंग्रेजी में है वो, कि 800 तस्वीरों का रिकॉर्ड फेक तस्वीरों का इस तरह है कि किसने ऑर्डर की, किसने बनाई, किसने बेची, किसने खरीदी। लेकिन ये बात बस अपनी हद तक है,
ये साबित नहीं हो सकती किसी अदालत में,
बताएं वहां पर लोगों को।
नहीं, मैं अगर तस्वीर बनाऊं उसके ऊपर सातकैन साहब का दस्तखत जाली कर दूं और उसे आगे बेच दूं तो कोई इसे पकड़ेगा नहीं, कहीं कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, कहीं मुझे अदालत में नहीं कोई लेके जाएगा कि ये मैंने क्या हरकत कर दिया, बस पैसे जो मर्जी जिसका बेचारा बना रहा
है। नहीं नहीं, 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 मुकदमा सिर्फ वो आदमी करेगा जिसने खरीदी है।
अच्छा
अच्छा, और उसमें बेचारे खरीदार का तो कोई कसूर नहीं है ना, मैं कह रहा हूँ इवन गैलरी वाले का भी नहीं है, एक आदमी ला के दे रहा है और कह रहा है ये उनकी, अब यहाँ तो सिस्टम है नहीं। मैं अभी तुम्हें पिछले हफ्ते की बात बताऊँ, मेरे पास लाहौर की गैलरी है, उन्होंने मेरे पास, जब मैं एक काम करता नहीं हूँ लेकिन एक मेरी बहनों की तरह हैं, भाइयों की तरह हैं जो गैलरी वाले लोग हैं, तो उन्होंने वो मुझे कभी कभी भेजते हैं, महीने दो महीने जब भी उनका आती है। तो पिछले हफ्ते उन्होंने भेजी, ये थी 1967 की बनाई हुई, कहीं 1967 की। अच्छा, मैं वर्जन भी नहीं देता, लिख के देना तो बहुत नामुमकिन बात है, वर्जन भी नहीं देता, मुझे बहुत ऑफर्स भी हुई और होती हैं अभी भी। तो खैर बहरहाल वो मैंने उनको ऐसा किया, वो 1967 की थी, तो वो किताबें जो चेजान ने अपनी जिंदगी में छापी थी उसमें से एक मैंने उनके दफ्तर की तस्वीर ली, और एक 1968 में जो उनकी नुमाइश का ब्रोशर था उसमें से एक तस्वीर ली जिसपे उनके दफ्तर। यहाँ ये भी बता दूं कि वो 90% कामों पे तो पेंटिंग पे दस्तखत करते ही थे, और होली सिनर में अगर आप देखें 200 पेंटिंग है उसमें चंद के ऊपर दस्तखत है, और कैलीग्राफी भी उसका बिल्कुल ही नहीं करते थे। तो बहरहाल वो तो मैंने 1966 और 68 के साइन उनको भेजे, और मैंने कहा ये 67 के, अब आप इससे मैच कर लें कि इन इसके दरमियान एक साल में ये कहीं मिलता जुलता है नहीं, तो बिल्कुल टोटली अलग था।
अच्छा।
उसमें जो हरूफ थे वो अलग, एस अलग, ए जो भी है वो अलग अलग लिखे हुए थे, वो जाहिर मिला के लिखते थे, वो एक जमाने में अलग अलग भी लिख रहे थे, शुरू में 50s की जो पेंटिंग्स है उसमें अलग अलग लिखा हुआ है, एस ए डी, ये सब अलग अलग, फिर वो बहुत ही वैसे लगने गए। तो میں کہا بھائی اب فیصلہ خود کر لیجیے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو لوگوں کو یہ شعور بھی نہیں ہے کہ دستخط کس قسم میں کرنے چاہیے. میرے پاس زیادہ دور جانے ہوتے پی سی لاہور میں جو ان کے اقبال بھائی تصویر لگی ہوئی ہیں وہ سن 77 کی تصویریں ہیں اور اس پہ دستخط سن 82 کے ہوئے ہوئے ہیں.
اچھا
لوگوں کو تو غریبوں کو مطلب ان کا رہنے کا پیسے ابلنا ہے انہوں نے لگا دیے, دیکھنے والے کو کچھ پتا نہیں اور وہ وہی لاہور میں کہیں اور لگی ہوئی ہیں تصویریں وہ. اور اس میں مجھے تو بڑا شرمندگی ہوئی, یہ جو میں ابھی تمہیں قصہ سنایا لاہور کے علیہ کا, اس میں اتنے بڑے آدمی کا نام انہوں نے لیا تھا, اتنے بڑے آدمی کا کہ اس شعبے کا شاید سب سے بڑے آدمی ہوں گے پاکستان, میں نام نہیں لے سکتا ان کا, اتنی خطرناک بات ہے. اور اس میں ایک اتھینٹیسٹی کا لیٹر بھی لگا ہوا تھا. تو اب یہ بلکہ ہم نے اور شاہد نے اور احمد شاہ صاحب نے مل کے, کرامت علی صاحب ہمارے فائدر کے شاید نام جانتے ہو, بہت لیبر اس کے پہ ہوئے, انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی تو وہ ڈان نے رپورٹ بھی کی تھی شاید 2 یا 3 اگست ہے 2017 یا 15 16.
ٹھیک ہے سلطان صاحب, میں آپ سے خاص طور پہ ایک انٹرویو الگ سے کرنا چاہوں گا, کسی دن آپ سے بات کرتے ہیں اور اس بارے میں مزید ہم گفتگو کریں گے سعد خان صاحب کے فن شخصیت پہ اور یہ سب کچھ جو ان کے نام پر کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ ہمیں آج وقت دینے کے لیے, بہت خوش ہوئی آپ سے بات کر کے,
بہت شکریہ,
تھینک یو. ہمیں سعید ابراہیم صاحب نے لاہور سے جوائن کیا ہے. سعید صاحب بہت شکریہ, ہم نے پاکستان میں جو مصوری کی صورتحال ہے اس پر بات کی. میرا شروع میں یہی خیال تھا کہ شاید پاکستان میں کچھ مصوری اچھے حال میں نہیں ہے اور لوگوں کو کم وسائل کے لوگوں کو سیکھنے کے مواقع نہیں ملتے, لیکن جو جن لوگوں سے میری گفتگو ہوئی انہوں نے کچھ میرے اس تاثر کو نفی کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں آرٹسٹوں کی کیا کافی قدردان موجود ہیں اور نئے اچھے آرٹسٹ آ رہے ہیں, کیا صورتحال ہے؟
سوال ذرا اگر تھوڑا سا دوہرا دیں تو میں
جی
سن نہیں پایا.
جی سوال یہ ہے کہ پاکستان میں مصوری کا صورتحال کیا ہے, اس کا مستقبل کیا ہے, نئے آرٹسٹ آ رہے ہیں انہیں کیا مسائل پیش آ رہے ہیں, کم وسائل والے فنکاروں کے لیے کتنے مواقع موجود ہیں, آپ اس بارے میں کچھ اظہار خیال کریں.
جی سب سے پہلے السلام علیکم. صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں ادارے بھی ہیں
جی
اور کم نہیں ہے, شروع میں کم تھے, اب تو تقریباً ہر یونیورسٹی میں اور کالج میں, بڑے شہروں میں فائن آرٹس کا شعبہ موجود ہے. مسئلہ اداروں کا نہیں ہے, مسئلہ مائنڈ سیٹ کا ہے, جس میں اس وقت ہمارا پورا ملک یوں سمجھیے کہ آرٹ کے حوالے سے ایک بے معنویت کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے. وہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا, جس کو میں خاص طور پہ جس کی ذمہ داری میں ریلیجیس جو طبقے ہیں ان پہ ڈالتا ہوں
جی,
کہ انہوں نے جو تصویر کشی کے بارے میں خاص طور پہ جو صورتحال پیدا کی, جو ذہن بنایا
جی,
وہ اب آرٹ کی جو معنویت ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.
ٹھیک.
اب پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ آرٹسٹ بننے کا مطلب بیکار پھرنا ہے, یہ کوئی فضول سا آدمی ہوتا ہے جو وقت ضائع کرتا ہے, تصویریں بناتا ہے خامخواہ, اور اس کا زندگی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بھیا اگر ڈرائنگ کا شعبہ ختم کر دیا جائے تو یہ سب کچھ انسانی ترقی جو ہے یہ دھڑام سے نیچے آ گر پڑے گی اور ہم غاروں کے زمانے میں پہنچے ہوں گے. لیکن یہ بات ذرا کھول کے سمجھانا پڑتی ہے. میں اپنی اگلی کتاب میں اس کا تذکرہ بھی کر رہا ہوں, ڈرائنگ کا ریئل لائف,
ہر وہ چیز جسے ہم استعمال کر رہے ہیں وہ انسان نے بنائی ہے, وہ اس کی پہلے ڈرائنگ کی جاتی ہے. یہ آپ نے لکھا تھا, میں جانتا ہوں, یہ بہت دلچسپ بات.
جی 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 بالکل. تو اب بات یہ ہے کہ جب تک ہم کسی شعبے کی طاقت سے واقف نہیں ہیں, اس کی زندگی کے ساتھ جو حقیقی رشتہ ہے اس سے متعارف نہیں ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی قوم میں اچھے آرٹسٹ پیدا ہو سکتے ہیں. نقال پیدا ہو جائیں گے, آرٹسٹ پیدا نہیں ہوں گے. اور اس وقت تو مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی فوک وزڈم سے عرصہ دراز ہو گیا ہم کٹ چکے
جی. سعید ابراہیم صاحب سے گفتگو کر رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے, انہوں نے ایک نئے پہلو کی طرف اشارہ کیا کہ ایک خاص مائنڈ سیٹ کی وجہ سے, چونکہ تصویر کشی کو بعض مذہبی لوگ غلط کہتے ہیں, اس لیے پاکستان میں فنون لطیفہ کو اور خاص طور پر مصوری کو اس طرح مقبولیت نہیں مل سکی. لیکن پھر بھی حالات کافی اچھے ہیں, نئے یونیورسٹیوں میں اور آرٹ اسکولوں میں مصوری کی تعلیم دی جا رہی ہے, نئے مصوروں کو مواقع ملتے ہیں. اب ہم یہاں پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہیں گے. آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی. مبشر علی زیدی کو اجازت دیجیے. خدا. ہمارے پروڈیوسر تھے انجم ہیرل کے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. پاکستان کی وفاقی کابینہ نے ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 302 میں ترمیم کی منظوری دی ہے, جس کے تحت مجرموں کو سزائے موت دی جاتی ہے. وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ اس شق کی وجہ سے برطانیہ اور یورپی یونین میں مطلوب افراد کو پاکستان کے حوالے نہیں کرتے. وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی نے تجزیہ کاروں سے گفتگو کر کے یہ رپورٹ تیار کی ہے.
انسانی حقوق کے لیے سرگرم تنظیمیں ایک عرصے سے سزائے موت کے خلاف مہم چلا رہی ہیں, اور اس کے نتیجے میں بہت سے ملکوں نے یہ سزا ختم کر دی ہے. پاکستان کا شمار ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں کئی جرائم کی سزا موت ہے, اور یہ سزا بڑی تعداد میں سنائی جاتی ہے. فوجی عدالتوں سے بھی یہ سزا سنائی جاتی رہی ہے. اب وفاقی کابینہ نے ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 302 میں ترمیم کی منظوری دی ہے, جس کے تحت مجرموں کو سزائے موت دی جاتی ہے. وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ اس شق کی وجہ سے برطانیہ اور یورپی یونین مطلوب افراد کو پاکستان کے حوالے نہیں کرتے. اس میں ترمیم کے بعد قومی دولت کے چوروں اور ڈاکوؤں کو واپس لایا جا سکے گا.
پاکستان پینل کوڈ میں ایک امینڈمنٹ اپروو کی گئی ہے, جس کے ذریعے وہ ممالک جہاں پر ایکسٹریڈیشن اس وجہ سے نہیں ہو پا رہی کہ پاکستان میں کئی جرائم میں ڈیتھ سینٹینس ہے, تو جن ممالک کے ساتھ ہمارا یہ معاہدہ ہوگا, اور جیسے یورپی یونین ہے یا یو کے ہے, اور بہت سارے لوگ اس لیے ہم واپس نہیں لا پا رہے کہ ہمارے ہاں ایک کئی جرائم میں ڈیتھ پنشمنٹ ہے, تو ان ملزمان کے لیے جو حوالگی کا معاہدہ ہوگا اس میں یہ جو ڈیتھ سینٹینس ہے یہ اپلائی نہیں ہوگی, تاکہ ہم کم از کم اپنے جو ڈاکو چور ہیں ان کو تو واپس لا سکیں. یہ اس لیے جو تھا وہ امپورٹنٹ تھا.
وائس آف امریکہ نے سینئر قانون داں سلمان اکرم راجہ سے پوچھا کہ کیا یہ سزا صرف غیر ملکوں سے حوالے کیے جانے والے ملزموں کے لیے ختم کی جائے گی, یا ملک سے اس سزا کا خاتمہ کر دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ یہ واضح نہیں,
دیکھنا پڑے گا نا وہ کیا کرتے ہیں, یہ سب ہمارے سامنے نہیں ہے کہ وہ کیسے کریں گے کیا کریں گے. مشکل ہوگا, مجھے ہوتا نظر نہیں آ رہا. عام طور پہ یہ ایک ہوا کرتی ہے, ایک کنڈیشن یا ایک کم از کم پوائنٹ آف کنسرن یورپین ممالک میں کہ جس شخص کو واپس بھیج رہے ہیں اس کے ملک میں, کیا اس کو وہاں سزائے موت ہونے کا خدشہ تو نہیں ہے. یہ ایک بڑا ایک مطابق ہوا کرتی.
مسلم لیگ نون کے صدیق الفاروق کہتے ہیں کہ حسن اور حسین نواز کے خلاف سیاسی الزامات کی وجہ سے انٹرپول نے کاروائی سے انکار کر دیا تھا, اور آئندہ بھی ایسی کوشش کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
اس طرح سے انہوں نے کوشش کی ہے حسین نواز اور ان کو واپس لانے کی, اس میں بھی متعلقہ ادارے نے انکار کر دیا ہے کہ یہ سارا پولیٹیکلی موٹیویٹڈ چیزیں ہیں. کریں گے تو یہ بھی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے. حسین نواز اور اپنا ان کے بھائی جو بڑے ہیں حسن نواز, وہ تو اپنا پاکستان کے ابشہری نہیں ہیں. اس وقت اپنا کاروبار وہ اسٹوڈنٹ لائف سے وہاں وہ کر رہے ہیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ برطانیہ میں تو کوئی کالا کام نہیں کر سکتا, وہاں کے قانون کے مطابق ہی کرے گا.
سینئر تجزیہ کار خاور گھومن نے کہا کہ یورپی یونین اور برطانیہ کو شکایت ہے کہ پاکستان میں مجرموں کو سزائے موت دی جاتی ہے, اس لیے وہ کسی ملزم کو پاکستان کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. قانون میں ترمیم کا مقصد انہیں مطمئن کرنا ہے.
ہم نے جب ایکسٹریڈیشن کرنی ہے فرض کرے ہیں باہر سے, تو ہمارے اوپر ایک بڑا الزام لگتا ہے, یا ایک جو باہر کے ممالک جو ہے یورپین یونین اسپیشلی ہے, یو کے ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ کے ملک کے اندر یہ سب قانون موجود ہے کہ آپ لوگوں کو پھانسی گزرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں بیسیکلی اس کو, وہ ان کی جو ان کا جو کنسرن ہے نا یورپین یونین اور ان کا, اس کنسرن کو میرے خیال میں اس کو ایڈریس کرنا ہے.
سینئر صحافی اور تجزیہ کار افتخار احمد کا کہنا ہے کہ جن افراد پر کوئی الزام ثابت نہیں ہوا ان کے بارے میں فرض کر کے کسی قانون کو تبدیل کرنا احمقانہ بات ہے.
ایک آدمی جس پہ ابھی تک مقدمہ ہی نہیں چلا, کوئی ٹرائل ہی نہیں ہوا, ٹرائل میں کوئی ڈسیژن ہی نہیں ہوا, تو ہم پریزیوم کر رہے ہیں کہ ہی ول بی ہینگ, سو دیئر فور ہم پہلے ہی قانون میں ترمیم کر لیں. بچوں والی بات کر رہی ہے نا کہ 302 کو ختم کر دیں. مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کھیل کر رہے ہیں. یہ جو احمقانہ بات ہے یہ کر رہے ہیں.
پاکستانی اخبار ڈان کے رپورٹر نے جب پوچھا کہ کیا آئین شکنی کے مقدمے میں مفرور قرار دیے گئے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو بھی واپس وطن لایا جائے گا, تو فواد چودھری نے کہا کہ انہوں نے کیا غلط کام کیا ہے, ان کے خلاف مقدمہ سیاسی ہے. اس پر تبصرہ کرتے ہوئے افتخار احمد نے کہا کہ فواد چودھری جنرل پرویز مشرف کے ماتحت کام کر چکے ہیں اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں.
زیادہ کے فواد ہے سر, اس میں یہ تعداد ہے دوست کے فواد ہیز آلریڈی سرو مشرف.
ماہرین کا خیال ہے کہ وفاقی کابینہ نے قانون دانوں سے مشورہ کیے بغیر ضابطۂ فوجداری میں ترمیم کی منظوری دی ہے. اس ترمیم کے باوجود غیر ملکوں میں موجود سیاسی رہنماؤں کی وطن واپسی ممکن نہیں. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.